مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل یعنی مجلس مذاکرات کے ساتھ بہزت جلانی حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ایل سانٹوز۔ میڈیم ویب 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بجے ہیں۔ آج مجلس مذاکرہ کا موضوع ہے مشرق وسطی کی صورتحال کا ایک تفصیلی جائزہ۔ راؤنڈ ٹیبل کے اس پہلے حصے میں ہم بات کریں گے سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی دور کرانے کے لیے پاکستان کی کوششوں پر، اب اس میں روس بھی شامل ہوا ہے، اور پھر بات ہوگی شام کی صورتحال کی، جہاں شمال مشرقی شام میں ترک فوجی کارروائی کے بعد صورتحال گمبھیر ہے اور جسے ایک بڑے انسانی بحران کے آغاز کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایران کے صدر حسن روحانی کے ساتھ وسیع تر امور پر مشاورت کی، جس کا مقصد ایران، سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو دور کرنے کی کوشش ہے۔ اسی دوران روس کے لیڈر ولادیمیر پوٹن سعودی عرب پہنچے ہیں اور تہران اور ریاض کے درمیان قیام امن کی کوشش کی پیشکش کر رہے ہیں، ایک ایسے وقت پر جب پینٹاگون نے سعودی عرب میں 3,000 اضافی فوج بھیجنے کا اعلان کیا ہے اور فوجیوں کے ساتھ لڑاکا طیاروں کے 2 اسکواڈن بھی ہیں۔ ادھر ترک افواج نے شمالی شام میں کردوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے اور امریکہ کے تقریباً تمام فوجی وہاں سے نکال لیے گئے ہیں۔ شام کے فوج ترک حملے کی کوشش کو ناکام کرنے کے لیے ترک سرحد کے قریب دیہات میں داخل ہوئی ہیں۔ ادھر فرانس کے صدر اور جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ ترکی کو یہاں گمبھیر صورتحال کے پیدا ہونے کا خطرہ مول ہے، درپیش ہے۔ تو آج ہم انہی 2 موضوعات پر اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے بات کر رہے ہیں۔ مختصر سا تعارف کراتے ہیں اپنے ماہرین کے پینل سے۔ امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں محسن ظہیر ممتاز، تجزیہ کار، ایڈیٹر، کالم نگار اور مختلف پروگراموں کے میزبان۔ پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات، ایک ممتاز مصنف اور بین الاقوامی امور خصوصاً مشرق وسطی امور کے ماہر۔ سعودی عرب سے انتہائی ممتاز اور معروف سعودی تجزیہ کار خالد المعینہ، جو اردو زبان بھی مہارت سے بولتے ہیں۔ آپ سعودی گزٹ اور عرب نیوز کے ایڈیٹر ان چیف بھی رہ چکے ہیں۔ ایران سے ڈاکٹر راشد نقوی، تہران یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور ترکی سے ڈاکٹر فرقان حمید، جو ترک ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے نیوز ڈائریکٹر ہیں۔ آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور ایک درخواست بھی کرتے ہیں کہ ذرا اگر اختصار سے ہم سوالوں کے جواب دیں تو زیادہ سے زیادہ سوال سامنے آ سکیں گے اور ہمارے سننے والے اپنی معلومات میں اضافہ بھی کر سکیں گے میرے سمیت۔ پہلے ہم سب کو خوش آمدید میں کہتی ہوں۔ السلام علیکم جی، پہلا سوال میرا ڈاکٹر حسنات سے۔ ڈاکٹر حسنات، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کو تہران کے دورے سے مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کو کم کرانے کی سفارتی کوششوں کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے ایرانی قیادت سے ملاقات کی ہے اور سعودی قیادت سے بات چیت کے لیے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ منگل کے روز وہ جائیں گے ریاض۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کی کشیدگی دراصل تاریخی طور پر نہایت پیچیدہ مسئلہ ہے اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کے باوجود اس معاملے کو حل کرنا اتنا آسان نہیں۔ آپ ان ساری سفارتی کوششوں کی کامیابی کے بارے میں کس حد تک پر امید ہیں، کیا امکانات ہیں، اور کیا کوشش کا شروع ہونا بذات خود کوئی اچھا عمل ہے؟ ڈاکٹر حسنات، آپ سن رہے ہیں مجھے؟ ڈاکٹر حسنات نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر حسنات نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ تو محسن صاحب، چونکہ پاکستان کے بارے میں پاکستان سے ڈاکٹر حسنات ہی ہیں، انہیں کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ تو محسن صاحب، یہ مسئلہ بہت الجھا ہے، اس لیے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بھی اپنے عروج پر ہے اور امریکہ سعودی عرب کا انتہائی قریبی حلیف بھی ہے۔ اگر کسی بھی طور سعودی عرب ایران کشیدگی میں کمی ہوتی ہے تو امریکہ اور ایران کے درمیان صورتحال بہتر ہونے کی کتنی امید کی جا سکتی ہے؟ محسن صاحب بھی نہیں سن پا رہے مجھے، یہ کیا صورتحال ہے؟ ہم اپنے پروڈیوسر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال کیا ہے، اور اس وقت تک ہم کوشش کر جی محسن صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور ڈاکٹر حسنات ہیں، ڈاکٹر حسنات ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرا سوال سنا تھا؟
بالکل سنا، بالکل سنا۔
تو اس کے بارے میں بات کریں۔
جی میں نے یہ کہا ہے کہ جو جتنی بھی پیچیدگیاں ہوں اور جتنی بھی طویل تاریخ ہو تلخیوں کی، لیکن کچھ ایسے حقائق ہوتے ہیں جو کہ ممالک سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس چیز کو آگے ہم نہ بڑھائیں. اور جو علاقے میں بھی معاملات جس طرح کے بن رہے ہیں اس میں بھی یہ موڑ آ گیا تھا کہ جس میں سعودی عرب اور ایران دونوں کا یہ خیال تھا کہ کشیدگی میں کسی حد تک کمی ہونی چاہیے. اس سے یہ نہیں ہوتا کبھی کہ ایک ملک کا لیڈر اور یہاں اس معاملے میں وزیر اعظم عمران خان اچانک اٹھ کر دونوں کو کہیں کہ آپ صلح کر لیں یا کوئی اس قسم کی بات کو بھی آگے بڑھائیں. اس کے پیچھے کوئی وجوہات ہوتی ہیں. اور جس طرح وزیر اعظم نے کہا پاکستان کے کہ میں فسیلیٹیٹر ہوں, سہولت کار ہوں, میں میڈیٹر نہیں ہوں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں کی طرف سے جو پیغام ہیں وہ پہنچائیں گے اور باور کروائیں گے دونوں ممالک کو, جو کہ وہ خود بھی سمجھتے ہیں بہت عقل مند لیڈرشپ ہے دونوں کی, کہ اس میں صرف اگر لڑائی ہوتی ہے خدا نہ خواستہ یا کشیدگی بھی اگر زیادہ بڑھے تو اس میں دونوں کا نقصان نہ صرف ہوگا بلکہ پورے علاقے کا نقصان ہوگا. اور جو اکانومی ہے انہوں نے حوالہ دیا تیل کا بھی, اس کی قیمتیں بہت بڑھ جائیں گی اور جو ملک ترقی کر رہے ہیں ان کو بھی نقصان ہوگا.
تو
اس لیے سارے اس میں نو ون سچویشن ہے. تو اس لیے بہتر ہوگا کہ اگر دونوں ممالک ایک دوسرے کی جو خیالات ہیں ان کو سمجھیں اور ایز اے فیسلیٹیٹر عمران خان پہلے ایران کے جو ہیں لیڈرشپ ان کی بات سمجھیں, پھر وہ سعودی عرب کو پہنچائیں اور پھر سعودی عرب کی بات سمجھ کر پھر ایران تک پہنچائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا انہوں نے قدم اٹھایا ہے عمران خان نے جو کہ جس میں رضامندی دونوں ممالک کی شامل ہے اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بات آگے بڑھے گی. میں یہ تو نہیں کبھی بھی کہوں گا کہ ایک دم صلح صفائی ہو جائے گی اور ایک دم اختلافات سارے ختم ہو جائیں گے, لیکن یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہوگا کہ کشیدگی کو ضرور کم ہوگی. یہاں پہ میں ایک بات جلدی سے کہوں, دیکھیے اس میں سعودی عرب بھی محسوس کر رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سیکورٹی خریدنی پڑے گی اور وہ بہت بڑا بل دیتے ہیں, پھر بہت بڑی اس کی رقم ادا کرنی پڑتی ہے. اور ایران بھی سمجھ رہا ہے کہ اگر سینکشن طول پکڑتے ہیں, زیادہ پکڑتے ہیں تو ان کی اکانومی کو وہاں پہ نقصان ہوگا. تو اس لیے دونوں ممالک کے لیے اپنے مفاد میں وہ سمجھتے ہیں اب اس اسٹیج کے اوپر. اور پھر یمن کی لڑائی بھی دیکھیے, وہ بھی ایک اسٹیل میٹ ہو گیا اور اس میں سوا نقصان ہو رہا ہے, مالی نقصان ہو رہا ہے, جانی نقصان بھی ہو رہا ہے, ریپوٹیشن بھی خراب ہو رہی ہے. تو اس لیے حالات تو بن گئے ہیں اس قسم کے
کہ بات آگے
بڑھا جا سکتا ہے اور عمران خان کو رول ادا کرے.
اچھا شکریہ ڈاکٹر اسنات, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محسن صاحب, اب پھر میں دوبارہ سوال دہراتی ہوں کہ مسئلہ تو بہت پیچیدہ ہے, الجھا ہوا ہے, اس لیے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بھی اپنے عروج پر ہے اور امریکہ سعودی عرب کا انتہائی قریبی حلیف بھی ہے. اگر کسی بھی طور سعودی عرب ایران کشیدگی میں کمی ہو جاتی ہے تو کیا امریکہ اور ایران کے درمیان صورتحال بہتر ہونے کی امید ہو سکتی ہے؟ کتنی امید کی جا سکتی ہے؟
دیکھیں, جو امریکہ اور ایران کے جو اختلافات ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہیں. امریکہ اور ایران اور سعودی عرب کے جو معاملات ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں. ایران کی جانب سے جو بات چیت کا آغاز کیا گیا, وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے انیشیٹو لیا, انہوں نے تہران کا دورہ کیا, وہاں پر ان کی صدر حسن روحانی سے اور آیت اللہ خامنہ ای سے ملاقاتیں ہوئیں. ان ملاقاتوں میں ایران کی جانب سے جو دو نکات سامنے آئے جو سوال سے آپ کے متعلق ہے وہ یہ ہے, ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں تو پہلی جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے وہ یمن میں جنگ بند کرے, جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو وہ ایران پر عائد پابندیاں جو ہیں ان کو اٹھائے. اب معاملہ یہ ہے کہ سعودی عرب کا ایران کے حوالے سے معاملہ یہ ہے کہ سعودی عرب سمجھتا ہے کہ ایران سعودی عرب کے خلاف پراکسیز وار میں ملوث ہے, اور امریکہ کا ایران کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ امریکہ یا صدر ٹرمپ یا ٹرمپ انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر معاہدہ ہوا اس کو صدر ٹرمپ ریوزٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اور ایون میزائل پروگرام جو ہے اس کو وہ اس حوالے سے ہر لحاظ سے ایک فول پروف معاہدہ بنائیں جو ان کے مطابق فول پروف ہو. اب یہ معاملہ جو ہے یہ بڑے پیچیدہ معاملات ہیں، یہ شرائط بڑی کڑی شرائط ہیں، ان پر رضامند ہونا جو ہے اس کے لیے ایک طویل مذاکرات اور طویل بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ درکار ہے. لیکن یہ اچھی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ کم از کم ایک برف پگھلی ہے، ایک انیشیٹو لیا گیا ہے، اور ایسے مرحلے پر کہ جب یہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ہیڈ آن کولیجن کی طرف، ایک تصادم کی طرف جا رہے تھے، تو اس دوران ایک کوشش کی گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ صدر ٹرمپ کو بھی دینا چاہیے جنہوں نے لینینسی کا مظاہرہ کیا پرائم منسٹر عمران خان کے انیشیٹو پر، انہوں نے پازیٹو ریسپانس کیا اور جس پر پرومپٹلی پاکستان نے عمل درآمد کیا. اسی طرح سعودی عرب کی جانب سے اگرچہ کوئی واضح اشارے نہیں ملتے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے تہران میں بھی یہ کہا، جیسے ڈاکٹر حسنات نے بھی کہا، کہ پاکستان ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاملات میں کوئی سالس کا کردار ادا نہیں کرنا چاہتا یا کر رہا ہے، بلکہ وہ فیسیلیٹیٹر کا ادا کرنا چاہ رہا ہے. اور پھر انہوں نے ایمفیسائز کیا کہ یہ انیشیٹو خالصتاً ہمارا انیشیٹو ہے. نیو یارک میں فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے بھی یہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ایسٹ اور ویسٹ بارڈر پہ مسائل کھڑے ہیں تو ایک نیا محاذ بھی کھلے. انہوں نے کہا یہ بات ہم نے صدر ٹرمپ سے بھی کہی. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی انیشیٹو ہے، بجائے جنگ و جدل کی طرف سے، لڑائیوں کی طرف سے اور تصادم کی طرف جانے سے، یہ ایک انیشیٹو ہے اور یہ ایک اچھا اقدام ہے. اور اس تمام پیش رفت میں 12 سال کے بعد صدر پیوٹن جو ہے وہ بھی سعودی عرب میں، آپ کو
بالکل آگے چل کے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں.
جی وہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ سارے معاملے.
اچھا ڈاکٹر نقوی سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر نقوی، پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت مشرق وسطی کے یہ دو حریف ملکوں کے درمیان مصالحت کا ماحول سازگار ہو چکا ہے اور امریکہ سمیت تمام فریق چاہتے ہیں کہ پرامن ماحول ہو اور کوئی حل بھی نکلے. پاکستان کے سعودی عرب، ایران اور امریکہ تینوں ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اس لیے پاکستان اس عمل کے لیے، یعنی مصالحتی عمل کے لیے، موزوں ترین ملک ہے. آپ خود تہران میں مقیم ہیں، وہاں پر عوام، میڈیا اور حکومت کے حوالے سے کیا صورت دیکھتے ہیں، کیا موقف نظر آتا ہے مصالحت کی ان کوششوں کے بارے میں؟ ڈاکٹر نقوی، ڈاکٹر نقوی نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا؟ ڈاکٹر نقوی ہماری شاید
آپ کی آواز سو رہی ہے.
جی 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 ڈاکٹر صاحب.
جی میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں 1979 کے ایرانی انقلاب سے پہلے امریکہ کی اس خطے کے لیے ٹو پلر پالیسی تھی، اور وہ دو پلر تھے، ایک طرف شاہ ایران تھا اور دوسری طرف آل سعود تھے. انقلاب کی کامیابی کے بعد ظاہر ہے ایران سے جو آواز اٹھی اور انقلاب کا جو نعرہ تھا وہ اینٹی امریکہ تھا، اور جس کے نتیجے میں امریکہ کی پوری توجہ جو ہے وہ دوسرے پلر کی طرف گئی، یعنی سعودی عرب کی طرف. اور اس کے بعد ہم خطے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح صدام نے ایران پہ حملہ کیا اور تمام عرب اور خلیجی ممالک سارے کے سارے اس کے ساتھ مل گئے، یورپ، امریکہ سب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی ایک تاریخ ہے سعودیہ. اور لیکن جو عمران خان صاحب کا جو گزشتہ روز کا جو دورہ ہے، اس کے تناظر میں دیکھیں تو دونوں ملاقاتوں کے اندر جو ہمیں چیز غالب نظر آتی ہے، پریزیڈنٹ روحانی کے ساتھ بھی اور رہبر انقلاب کے ساتھ بھی، کہ دونوں شخصیات نے یمن کو زیادہ فوکس کیا ہے اور اس موضوع پہ لے کے آئے ہیں کہ اگر یمن کا مسئلہ حل ہو جائے، یمن پہ حملے بند ہو جائیں، تو پورے خطے کے اندر جو ہے وہ صورتحال سیکیورٹی کی بہتر ہو سکتی ہے. اور اس کے اندر یہ اشارہ پوشیدہ تھا کہ اگر یمن کی جنگ بند کر دی جائے تو سعودیہ کے ساتھ تعلقات بڑھائے جا سکتے ہیں. بلکہ ایران کے وزیر خارجہ نے تو جب پاکستان کی طرف سے سالسی کی بات کی تو خود جواد ظریف کا یہ بیان آیا تھا کہ ہم تو ڈائریکٹ سعودیہ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اگر کوئی سالسی، کوئی سہولت کار یا جو بھی آئے تو وہ بھی تو ہمیں ہم خوشائن کہیں گے اس کو، ہم تو ڈائریکٹ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اور میڈیا کے اندر بھی یہاں بھی اس بات کو ایرانی فارن پالیسی کا ایک باقاعدہ حصہ سمجھ کے بار بار پیش کیا جاتا ہے کہ ایران خطے کی سلامتی کے لیے، خطے کے ممالک پہ مشتمل خود اپنا ایک الائنس اور اپنا اتحاد بنانے کے لیے تیار ہے. اعتراض وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب بیرونی مداخلت ہوتی ہے، اس میں ایران جو ہے وہ ہمیشہ مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے ان ممالک کے کہ جو باہر سے خطے سے باہر کی مداخلت کے قائل ہیں. تو اس وقت سعودیہ کے ساتھ بھی بنیادی جو اختلاف ہے ایران کا وہ یہی ہے کہ آئے بیٹھے ریجنل عنوان سے ریجن کے سیکیورٹی کے لیے بات کریں اور اس میں باہر کی قوتوں کو انوالو
نہ کریں. اچھا
اس طرف بات بڑھ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خود جب ارامکو پہ یمنیوں نے حملہ کیا اور اس کے جواب میں پھر جو توقعات تھیں بن سلمان اور شاہ سلمان کو کہ امریکہ ان کی مدد کے لیے آئے گا اور فوراً ایران پہ اس پہ جوابی حملہ ہو جائے گا, وہ چونکہ نہ ہو سکا, وہ ریئیکشن نہیں ہوا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ خود سعودی عرب بھی کچھ نشانیاں اور علامات دینا چاہ رہا ہے امریکہ کو کہ اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو ہم ایران کے قریب بھی جا سکتے ہیں. آج رشیا کے پریزیڈنٹ وہاں پہ موجود ہیں, چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. تو یہ ایک پالیسی چینج کی بھی علامات محسوس کی جا سکتی.
اچھا ڈاکٹر فرقان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر فرقان, ایک وقت تھا جب مشرق وسطی میں ترکی کا اثر و رسوخ انتہائی نمایاں تھا, لیکن شام میں تنازع کے بعد صورتحال بدلتی چلی گئی. ترکی اور پاکستان کے تعلقات بھی گہرے ہیں. آپ کے خیال میں کیا ترکی بھی ایران سعودی عرب کشیدگی کم کرانے کے لیے پاکستان کا ساتھ دے سکتا ہے, چلے گا ساتھ؟
ہاں, اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے ترکی سعودی عرب کے ساتھ ترکی کے تعلقات جسے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تک تقریباً 3-4 دہائیوں سے بڑے اچھے تعلقات چلے آ رہے تھے, لیکن پچھلے 2-3 سالوں سے ترکی کے ساتھ جو ہے سعودی عرب کے تعلقات ہیں وہ سرد مہری کا شکار ہیں, جبکہ ترکی کے ایران کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تقریباً ہر مہینے دونوں صدور کی جو ہے وہ ملاقات ہونے کا سلسلہ جاری رہتا ہے, جس کی وجہ سے ترکی جو ہے وہ اس وقت ایران کے زیادہ قریب ہے. جبکہ پاکستان کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے پاکستان سعودی عرب کے زیادہ قریب ہے. ہاں, البتہ ایران کے ساتھ بھی پاکستان نے ایک لحاظ سے اپنے قریبی تعلقات رکھے ہوئے ہیں, لیکن اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترکی اور پاکستان تقریباً ہر معاملے میں دنیا کا کوئی بھی موضوع ہو, کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, وہاں تو ہمیشہ ہی ایک دوسرے کی مدد کرتے چلے آ رہے ہیں, ایک دوسرے کی ہمیشہ ساتھ دیتے چلے آ رہے ہیں, حمایت کرتے چلے آ رہے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے اگر دونوں ممالک جو ہیں اس سے مل بیٹھ کے کوئی اگر نتیجہ نکالے تو شاید آگے جو ہے بات چیت چل سکتی ہے. جی
اچھا, تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں اس وقت کہ ہم جدہ سعودی عرب سے خالد المائنہ کو ہم ساتھ لیں اپنے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے. جب تک وہ ہم کوشش کریں گے اپنے اس پروگرام کے دوران جب بھی ان سے بات ہو جائے. ڈاکٹر اسناد, میرا اگلا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کو پاکستان کی ضرورت کیوں ہے اس سارے مسئلے کے بیچ؟
جی, مجھے آواز نہیں کٹی تھی. آواز آپ کی
جی, میں میرا سوال تھا بالکل سیدھا سا کہ سعودی عرب کو اس وقت پاکستان کی ضرورت کیوں ہے اور کتنی ہے اس سارے رول کے اندر, کیونکہ یہ بھی خبروں کے مطابق بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے بھی یہ عندیہ دیا گیا کہ اس سلسلے میں پاکستان کی مدد درکار ہے.
اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ خطے کے حالات دیکھیے, ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے ترکی سے کہ ترکی کے بڑے خراب تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ, ایران کے بڑے خراب تعلقات ہیں. 70-70 ملین کی یہ دونوں ممالک ہیں, 120 ملین کا پاکستان ہے. تو اگر نان عرب مڈل ایسٹ کو آپ دیکھیں تو یہ 3 بڑے ملک اگر ایک بلاک بنا لیں تو وہ سعودی عربیہ کے حق میں نہیں جائے گا. اس لیے سعودی عربیہ کو پاکستان کی ضرورت ہے, کم سے کم وہ ایران کے کاؤنٹر ویٹ کے طور پر بھی, اور جو ترکی کے ساتھ ان کے نہایت خراب تعلقات ہیں جو کہ قطر کی وجہ سے بھی ہوئے لیکن پہلے بھی اس سے آپس میں ایک دوسرے کے جو مفادات ہیں وہ آپس میں ان کے نہیں مل رہے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے سعودی عرب نے پاکستان پہ ریلائی کیا ہے اپنی عام فورسز کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنی سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے. اگر ہم دیکھیں جب پچھلی گلف کی جنگ ہوئی تھی تو اس میں 11,000 پاکستانی ٹروپس گئے تھے سعودی عرب, اور ان میں سے 6,000 یمن کے بارڈر پہ تھے اور 5,000 تبوک میں تھے. یمن کے بارڈر پہ اس لیے کہ سعودی عرب کو ہمیشہ سے یہ شک رہا ہے کہ یمنی لیڈرشپ یا یمنی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جب بھی سعودی عرب کمزور ہوگا. اس لیے اور پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جہاں تک سعودی عربیہ کی سیکیورٹی کا تعلق ہے, اگر ان کی سیکیورٹی کو جب بھی کچھ تھریٹن ہوا تو ہم سعودی عربیہ کی مدد کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی لڑائی میں شامل ہوں گے, لیکن ہم بہرحال سعودی عربیہ کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بہت اہم سمجھتے ہیں. اور یہ اب کی بات نہیں ہے, یہ 1950 جب سعودی عرب صحیح طور پر دنیا کے نقشے پہ بھی ایز اے قوت بن کے نہیں آیا تھا, ملٹری قوت یا اقتصادی قوت بن کے نہیں آیا تھا, یہ اس وقت سے ہے. اور سعودی
पाकिस्तान को ट्रस्ट भी करते हैं, यानी कि एक ट्रस्ट का भी एक एलिमेंट है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, चाहे बीच में इख्तलाफात हों या पाकिस्तान यमन के मामले में न्यूट्रलिटी का ऐलान भी क्यों ना उसने किया हो, लेकिन फिर भी ट्रस्ट उनका है सऊदी का। और वो समझते हैं कि जो पाकिस्तानी बात करते हैं और वो हमदर्दी भी रखते हैं सऊदी अरब के लिए, तो इसलिए वो पाकिस्तान को वो समझते हैं कि रिलायबल एलाई हमारा बन के खत्ते में रह सकता है।
अच्छा मोहसिन साहब, अमरीका अफगानिस्तान में पाकिस्तान के मुस्बत रोल का एतराफ़ करने के बाद अब मशर के वस्ता तनाज़ात के हल में पाकिस्तान की पोजीशन और रोल को किस तरह से देखता है?
देखें, फिर वही बात है कि मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप की जानब से एक पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया, वो डिस्कस किया न्यूयॉर्क में सदर ट्रंप से, और सदर ट्रंप की जानब से उसको एनकरेज किया गया, हौसला अफजाई की गई और एक गो हेड का सिग्नल दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इटसेल्फ इस बात की निशानी है कि अमेरिका पाकिस्तान की इन कोशिशों को एक बेहतर कोशिश समझता है। दूसरी बात ये है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो दो साल की सदारत है, अगर आप उसका तज्जिया करें तो वो सदर बनने से पहले भी और सदर बनने के बाद भी वो नहीं चाहते कि दुनिया में ये जो जारी जंगें हैं ये जारी रहें और या मजीद जंगों की तरफ दुनिया जाए। सदर ट्रंप ये समझते हैं कि जो बहुत से मामलात हैं दुनिया को कंट्रोल करने के हवाले से, उस हवाले से जो आलमी अदारे हैं, जो अमेरिका की अपनी पावर्स हैं जैसे सैंक्शंस की पावर है, ये इतनी पावरफुल उनके पास टूल है कि इसके जरिए वो बहुत से मुल्कों को हैंडल कर सकते हैं, उनकी बहुत सी जो हरकत और सकनात हैं उनको कर्टेल कर सकते हैं। तो वो इस तरफ ये मामला थे और इसलिए वो चाहते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया का मामला हो, ईरान का मामला हो, मिडल ईस्ट में जो सूरत हाल जारी है उसकी तरफ भी वो सारे हो, वो चाहते हैं कि इसलिए वो अपने ट्रूप्स भी पुल बैक कर रहे हैं बहुत सी जगहों पर। तो मकसद उनका ये है कि कोई भी एफर्ट हो जिनसे इन जंगों का खात्मा हो वो उनको एनकरेज करना चाहिए, और जहां तक अमेरिका का अपना नुक्ता नजर है, अमेरिका जिस तरह चाहता है कि दुनिया के मामलात को वो हैंडल करे, उसके लिए अमेरिका वो समझते हैं कि उनके पास खातर खा टूल्स मौजूद हैं, सैंक्शन का सबसे बड़ा टूल मौजूद है जिसको इस्तेमाल करते हुए वो चीजों को बेहतर कर सकते हैं। तो ये उनकी एक स्ट्रेटजी है, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी है। अब देखना ये होगा कि ये किस हद तक कामयाब होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहां पर भी जंगो जदल की बजाय, लड़ाइयों की बजाय तसादम से ग्रेज की पॉलिसी को जहां पर भी इख्तियार किया जाए और बातचीत का अमल शुरू किया जाए, वो बहुत ही खुश आइंद चीजें हैं और उसको सपोर्ट भी करना चाहिए और एनकरेज भी करना चाहिए।
अच्छा डॉक्टर नकवी, अगर ईरान पर अमरीका अपनी पाबंदियां नरम करता है, खत्म कर देता है, जिसके लिए ईरान ने कहा भी कि उस वक्त तक बातचीत नहीं हो सकती जब तक इन पाबंदियों को रखा जाता है, तो फिर अमरीका ईरान मुज़ाकरात के इम्कानात कितने वाज़ेह हो जाते हैं?
देखिए, यहाँ पे सुनवान से दो तरह के मौकफ पाए जाते हैं अमेरिका के उनवान से।
जी,
एक जो जिसे आप कहते हैं कि रेवोल्यूशनरी या ज्यादा इनकलाबी तबका समझा जाता है, वो कहते हैं कि अमरीका पे हर गिर एतमाद नहीं किया जा सकता, और पिछले 40 साल के मुख्तलिफ वाकयात की मिसाल दे के कहते हैं कि कभी भी अमेरिका ने ईरान के बेहतरी के लिए कोई स्टेप नहीं लिया, हमेशा एक से एक बढ़ के स्टेप लिए और मुखालफत में लिए हैं। लिहाजा फिर उसकी एक जो है वो मिसाल एटमी मुआहदे की सूरत में सामने आ गई कि 5+1 में इतनी मेहनतों, कोशिशों और इतने अरसे के बाद एक मुआहदा बना और ट्रंप साहब उसमें से जो है वो खारिज हो गए। तो इस लिहाज से एक बड़े हलके को सिर्फ बयानात से मुतमिन करना अब मुमकिन नहीं रहा, इल्ला ये कि अगर वाकई अमेरिकन सेंक्शंस खत्म करे, दोबारा एटमी मुआहदे में आ जाए, वहां पे 5+ के अंदर फिर दोबारा मुजाकरात शुरू हो जाए तो शायद एक फिजा बन जाए। वरना इस वक्त जो सूरत हाल है कि वो अनासिर के जो पहले अमेरिका से कुछ उम्मीदें वाबस्ता रखते थे, अब तो वो भी मायूस हो चुके हैं। वो भी कहते हैं कि ये अगर 5+1 जैसे मुआहदे से अमेरिका निकल गया तो इसके अलावा फिर उनसे क्या तवक्कु की जा सकती है कि आइंदा वो किस तरह की किसी सिफारती हल को कबूल करेगा, मुजाकरात की बात करेंगे। और यहाँ पे ये एक तासुर पाया जाता है कि अमरीका डिक्टेट करता है امریکہ جو ہے وہ سفارتی کوششوں کو قبول نہیں کرتا، صرف اس سفارتی عمل کو پسند کرتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق ہو. اگر کہیں پہ اس کے انٹرسٹ کے خلاف ہے یا اس کی رائے کے خلاف ہے تو اس سے وہ یا نکل جاتا ہے یا اس کو جو ہے سبوتاج کر دیتا ہے. تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت فضا تیار ہو کہ جس میں امریکہ کے ساتھ ایران کے جو ہیں فوراً مذاکرات شروع ہو جائیں. اس میں کچھ سٹیپس ہیں، اگر امریکہ کامیابی کے ساتھ ان سٹیپس کو طے کر لیتا ہے اور ساتھ ہی جو خطے کی مختلف ریاستیں اور ممالک ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اسی انداز سے علاقائی مسائل میں ایران کے ساتھ مشکلات پیدا نہیں کریں تو ایک راستہ نکل سکتا ہے، لیکن اس وقت مجھے دور دور تک کوئی روشنی نظر نہیں آتی.
اچھا ڈاکٹر فرقان، میں ترکی تنازعات سے بھرپور مشرق وسطی میں مختلف تنازعات کے حل کے سلسلے میں، جس میں یہی سعودی عرب اور ایران کا مسئلہ ہے، جس میں یمن کی جنگ کا بھی ساری چیز شامل ہے، اس کے علاوہ خلیجی ملکوں کے ساتھ کشیدگیاں بھی موجود ہیں، تو کس انداز میں ترکی کو ایک کلیدی رول ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ جیسا کہ ترکی کا بڑا کلیدی رول رہا ماضی میں، ہم نے دیکھا بھی.
دیکھا جائے کہ سلطنت عثمانیہ سے دور سے لینے کے بعد سے اب تک جو ترکی جو ہمیشہ ہی اوپر رہا ہے، ترکی بلندی کی طرف جاتا رہا ہے، لیکن ہر ایک کچھ عرصے سے ترکی کے خاص طور پر جب سے ترکی نے قطر کا ساتھ دینا شروع کیا، اس کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ سرد مہری کا شکار ہیں، ایران کے ساتھ البتہ تعلقات اس وقت بڑے اچھے جا رہے ہیں، جبکہ دیگر یو اے ای کے ساتھ ترکی کے تعلقات نہیں ہیں، البتہ انڈونیشیا، ملیشیا اور دیگر مسلمان ممالک کے ساتھ ترکی کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن مشرق وسطی میں ترکی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہی وجہ ہے کہ وہ مشکلات جو ہے وہ قطر کی وجہ سے، جبکہ دیگر ممالک جو ہیں سعودی عرب کا جو ہے وہ دیگر ممالک پر سعودی مشرق وسطی میں چھایا ہوا ہے، جبکہ ترکی جو ہے وہ قطر کی وجہ سے ایک طرف اس کو سائڈ لائن پر کر دیا گیا ہے. البتہ ترکی، پاکستان، ملیشیا جو ہے اس کو جو ایک نئے بلاک جو ہے وہ بنانے کے پر غور کریں، نیا بلاک ابھر کے سامنے آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اس سلسلے میں جو ہے وہ کام جاری ہے، امور سر انجام دیے جا رہے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اگر یہ تینوں ممالک ایک ساتھ میں کھڑے ہو کر ایک کوئی نیا بلاک بناتے ہیں تو پھر لازمی طور پر باقی ممالک بھی جو ہے اس کے ساتھ آئیں گے. وہ وجہ یہ ہے کہ باقی ممالک اتنے سائنسی لحاظ سے، تکنیکی لحاظ سے اتنے وہ اہمیت نہیں رکھتے جتنا کہ ترکی، پاکستان اور ملیشیا اہمیت رکھتا ہے. یہ مستقبل کے ممالک جو ہیں وہ ترکی، ملیشیا اور پاکستان ہی ہیں، کیونکہ ان لوگوں باقی دنیا کو پتہ ہے کہ ینگ جنریشن جو ہے وہ جو ایجوکیشن کے لحاظ سے یہ تینوں ممالک میں جو ہے ایک معیار جو ہے وہ بہت اوپر جا رہا ہے. اس لیے کوشش یہی ہوگی کہ ترکی، پاکستان، ملیشیا جو ہے ایک بلاک بناتے ہوئے باقی ممالک کو بھی اپنے ساتھ میں شامل کر لیں گے. جی
اچھا ڈاکٹر نقوی، آپ سے میرا آخری سوال ہے، اس کے بعد ہم ڈاکٹر فرقان، ڈاکٹر حسنات، محسن ظہیر میرے ساتھ رہیں گے. ڈاکٹر نقوی، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی طرف سے یمن میں حوثی باغیوں کا مقابلہ کرنے والے فوجی اتحاد میں شرکت سے معذرت نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں کچھ کشیدگی بھی پیدا کی تھی، پاکستان کا غیر جانبداری کا یہ فیصلہ کتنا درست تھا اور اس کے دیر پاس رات کیا ہوں گے اور ایران اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو نیوٹرل کیا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کا سابق آرمی چیف اس اتحاد، اس فوجی اتحاد کی سربراہی کر رہا ہو کہ جو یمن کے خلاف یا سعودی حمایت میں اس وقت میدان عمل میں ہو؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، بعض چیزوں کو چھپایا جاتا ہے، تو ایران کے اندر اس بات پہ اچھا خاصا رد عمل پایا جاتا ہے کہ پاکستان بظاہر اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہے لیکن عملی میدان میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہاں پہ خان صاحب تشریف لائے تو یہاں پہ میڈیا کے اندر اس بات پہ بحث تھی کہ یہ انیشیٹو کس کا ہے.
اچھا،
کیونکہ خود پاکستانی میڈیا یہ کہتا تھا کہ ٹرمپ صاحب سے ملاقات کے بعد انہوں نے یہ ذمہ داری ان کو سونپی، اور بعد میں جو ہے خان صاحب نے یہاں آ کے جو اپنی پریس بریفنگ میں کہا کہ نہیں، میں یہ ہمارا اپنا انیشیٹو ہے اور میں سہولت کار ہوں اور سالس بھی نہیں ہوں. تو یہ ایک ٹینشن تو تھی پاکستان اور ایران کے درمیان، لیکن چونکہ وہ دور میاں نواز شریف صاحب کا دور تھا، تبدیلی آئی، خان صاحب عمران خان پرائم منسٹر بنے، پھر ان کا جو دورہ تھا وہ پہلا اپریل والا، وہ بڑا صمیمانہ قسم کا اچھا دوستانہ دورہ ثابت ہوا. تو یہ ایک چینج سی محسوس ہوئی ایرانی میڈیا کے اندر بھی، انتظامیہ کے اندر بھی، اور شاید فارن پالیسی کے اندر بھی، کہ یہ خان صاحب جو ہیں اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں اور ممکن ہے اس کو وہ اپنی اس پالیسی کو چینج کریں. تو اس لحاظ سے ان سے کچھ توقعات بڑی ہیں عمران خان سے، ابھی بھی ہیں، جو ہم یہاں پہ اکیڈمک اس میں جب دیکھتے ہیں. لیکن عملاً دیکھتے ہیں کہ اسی بات پہ شور شرابہ بھی ہوا کہ اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پہ انیشیٹو پہ آ رہے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جیسے ایٹمی معاہدے کا نکلا ہے، کہ اگر کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، ایران کو فائدہ پہنچے گا تو امریکہ اس سے نکل جائے گا، اور جہاں پہ ایران کو نقصان پہنچانا ہوگا وہاں پہ یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں گے، اور پھر ساری جو دوسری پالیسیز بھی اکٹھی ہو جائیں گی. تو اس لحاظ سے ابھی واقعا جس طرح خان صاحب نے خود بات کی ہے، ابھی یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو اتنے آسانی سے حل نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہرحال ایران نے اس وقت عمران خان کی حد تک خوش آئند قرار دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ آگے بڑھیں، انیشیٹو لیں، خطے کو جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، سلامتی کے مسائل ہیں، ان کو حل کریں، اور آپ اس میں اقتصادی تعلقات کو بہتر کرتے ہیں، باہمی تعلقات کو فروغ دیتے ہیں. یعنی اس وقت دو موضوعات کو یہ پورا دورہ جو ہے وہ اس میں سمٹ کے آ گیا نا. اصل سعودی عرب کا تو درمیان سے نام تقریباً ہٹ گیا، اور یمن
دو طرفہ بات آ گئی،
بندی کی بات، اور دو طرفہ تعلقات جو ہے وہ فرسٹ پرائرٹی میں آ گئے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نقوی، آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی، آپ کے وقت کا بےحد بےحد شکریہ. اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پروگرام میں، اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے کچھ دوسرے موضوع کے ساتھ. تو آئیے چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل مجلس مذاکرہ پیش کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے سعودی اسکالر اور تجزیہ نگار ڈاکٹر خالد المائنہ. اس وقت وہ تھوڑا سا کہیں مصروف ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ پروگرام کے آخری حصے میں شاید ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں گے. تو آئیے اب ہم پروگرام کے دوسرے حصے کو شروع کرتے ہیں. گزشتہ ہفتے ترکی نے شام کے شمال مشرقی علاقوں میں امریکی حمایت یافتہ کرد جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا تھا. ترکی کی فوج کو متعدد شامی باغی گروپوں سے مدد کی امید ہے جنہیں ماضی میں تربیت فراہم کی گئی تھی. یہ سیرین نیشنل آرمی ہے. دوسری جانب شام نے کردوں کی مدد کے لیے سرکاری افواج کو ترکی کی سرحد کے ساتھ تعینات کرنا شروع کیا ہے. ڈاکٹر حسنات، خطے کی پہلے ہی سے انتہائی پیچیدہ صورتحال، کیا اس پیش رفت کے بعد ایک اور تازہ لڑائی کی طرف نہیں بڑھ رہی؟
جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اور ہم جب پاکستان سے یہ ساری چیز دیکھ رہے ہیں، تو ہم یہاں پہ یہ تاثر ہے پورے ملک میں، چاہے وہ میڈیا ہو، پبلک اوپینین میکرز ہوں یا حکومت ہو، کہ ترکی اپنی سیکیورٹی کے لیے اقدامات کر رہا ہے اور پاکستان اس کی پوری طرح حمایت کرتا ہے. اور اس حصے میں آپ دیکھیے کہ جو بھی ترکی نے کیا، چاہے وہ سائپرس ہو یا کوئی بھی وہ کاروائی وہ پہلے بھی کرتے رہے عراقی کردوں کے خلاف، تو پاکستان کی سپورٹ ان کو رہی. چونکہ پاکستان کا یہ خیال ہے کہ جس طرح پاکستان کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا تھا ٹیررزم کے حوالے سے، اور جس طرح کراس دا بارڈر آ کر یہاں پہ افغانستان سے خاص طور پر پاکستان کے اندر حملے ہوتے تھے، تو تقریباً یہی صورتحال ترکی کو بھی اس کا سامنا ہے. بیسیکلی تو ان کو جو شروع میں سامنا تھا پی کے کے کا، جو کہ عراقی بیسڈ کرد ہیں، لیکن ترکی کا یہ خیال ہے کہ جو شامی کرد ہیں ان کا آپس میں رابطے ہیں عراقی کردوں کے ساتھ، اور وہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ترکی کے خلاف اس میں یہ بھی شامل ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ترکی کارروائی کر رہا ہے اس کو اگر پاکستان کے اینگل سے دیکھیں تو پوری سپورٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی ترکی نے پاکستان کا مقدمہ باقاعدہ لڑا ایف اے ٹی ایف میں جی. اور پاکستان کی وہاں پہ کسی کی نمائندگی کی. تو اس لیے ایک بہت زیادہ گڈ ول ہے، اور ہم تو اگر سچی بات ہے یہاں پاکستان سے ہم دیکھیں گے تو ہم ایک باعث کے ساتھ ہی دیکھیں گے، اور باعث یہی ہوگا کہ جو ترکی کر رہا ہے وہ صحیح ہے.
اچھا، تو محسن زہیر صاحب، امریکہ کے سر ڈونلڈ ٹرمپ اس الزام کی تردید کرتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اتحاد آبادی کردوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے، لیکن عرب ملکوں کو امریکی افواج کے انخلا پر تشویش ہے. امریکہ اس سلسلے میں اپنا دفاع کیسے کرے گا کہ وہ کرد گروپ جنہوں نے مدد کی امریکہ کی داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے، اب اس وقت وہ تنہا کھڑے ہیں اور اب شام کی اپنی سرکاری فوجیں ان کی مدد کر رہی ہیں.
جی دیکھیں، یہ جو صدر ٹرمپ کا فیصلہ تھا کہ وہ ایریاز جہاں پر یہ کرد موجود تھے وہاں سے ٹروپس کو پیچھے ہٹا لیا گیا. ابھی جو امریکی ٹروپس ہیں انہوں نے سیریا کو چھوڑا نہیں، وہ ان ایریا سے وڈرا کر گئے. ایونچولی ہو سکتا ہے کہ پھر سیریا سے بھی وڈرا کر لیا جائے، لیکن صدر ٹرمپ کا یہ فیصلہ جو ہے امریکہ میں ہر سطح پر، ان کی اپنی پارٹی کی سطح پر، بعض ذرائع کے مطابق عسکری سطح پر بھی اور ڈیموکریٹ پارٹی کی سطح پر بھی، اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک جو سابق امریکی جنرل ہے انہوں نے اپنے آپڈ میں ابھی کل یہ بھی لکھا کہ جو کردوں کا اگر کوئی خون خرابہ ہوتا ہے تو وہ خون جو ہے وہ اس کا صدر ٹرمپ کے ہاتھوں پر، وہ ذمہ دار ہوں گے اس کے. پہلی بات، صدر ٹرمپ اس فیصلے کو یوں ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو وہاں سے انہوں نے یو ایس ٹروپس کو وڈرا کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ترکی کو انہوں نے ایک اوپن پاس دیا ہے کہ وہ آئے اور آ کر ان پر حملہ آور ہو جائے کردوں پر. وہ کرد جو 2014 سے امریکہ کے ساتھ مل کر داعش کے خلاف لڑ رہے تھے، تو صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ترکی ایسا کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو پھر اس پر بدترین قسم کی سینکشنز لگائی جائیں گی. اور یہ جو ان کا فیصلہ ہے، جو سینکشنز والا، جو سخت سینکشنز والا فیصلہ ہے، اس پر صدر ٹرمپ کے جو قریبی الائی ہیں، سینیٹر لنڈسی گرہم ساؤتھ کیرولائنا سے ریپبلکن سینیٹر جو ہیں، جو صدر ٹرمپ کے اس فیصلے پر سخت نالا تھے، وہ بھی اس بات پر آ کر کچھ راضی ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اقدام درست ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سیریا میں آپ کو معلوم ہے کہ آلریڈی سیریا تین حصوں میں تقسیم ہے، آدھی سے زیادہ آبادی اس کی گزشتہ 8 سال کی جنگ کی وجہ سے ڈسپلیسڈ ہے، 35 لاکھ شامی مہاجرین جو ہیں وہ ترکی میں پناہ گزین ہیں، اور ساتھ یہ جو معاملہ ہے ترکی اور شام کی سرحد پر کردوں والا معاملہ، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت دنیا کے یا امریکہ کی طرف تو لوگ بہت سی انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں، توقعات بھی کرتے ہیں، لیکن جو مسلم ورلڈ ہے، جو عرب دنیا ہے جس کے بارے میں ہم 7-8 سالوں سے بات کرتے رہے ہیں، ان کو اپنا ہاؤس بھی ان آرڈر کرنا چاہیے. ان کے بہت سے درینہ اور پیچیدہ معاملات ہیں، ان کو ان کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. بدقسمتی سے یہ جو ہے جب جنگیں آئیں اور یہ ایک دوسرے، ایک کوئی رائٹ ونگ کی طرف چلے گیا، کوئی لیفٹ ونگ کی طرف چلے گیا، اپنی اپنی پروٹیکشنز لے لیں، اور جب دیکھیں اچانک امریکہ وہاں سے نکل آئے تو معاملہ پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں فریجائل قسم کی صورتحال جو پہلے موجود تھی برس پہلے وہی اب موجود ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی معاملے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، مسلسل نظر انداز کرتے رہیں گے، تو جب بھی صورتحال پیدا ہوگی یہ معاملات ہوں گے. تو اس وقت بڑی پچیدہ صورتحال ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا وکٹم ہے، جو متاثر ہے، وہ شام کے لوگ ہیں جو مسلسل جاری جنگوں کی وجہ سے، ان تنازعات کی وجہ سے جو ہے وہ مسلسل اس کا شکار بن رہے ہیں.
اچھا ڈاکٹر فرقان حمید، تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ کرد داعش کے ان ہزاروں قیدیوں کو نہیں سنبھال سکیں گے جو لڑائی کے دوران انہوں نے اپنی تحویل میں لیے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کرد شام کے رہنماؤں کے ساتھ ہی کوئی سمجھوتا طے کر لیں. اس نوعیت کی مصالحت کے سمجھوتے کے امکانات کتنے ہیں؟
ہاں یہ شام کو اس وقت کردوں کی ضرورت ہے، دونوں مل کر جو اس وقت ترکی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن صدر رجب طیب ایردوان واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہم علاقے میں جو بھی داعش کے جنگجو موجود ہیں، جو کہہ جیل میں موجود ہیں، ان کا تحفظ کریں گے، ان کی نگرانی کریں گے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہوگی کیونکہ ہم امریکہ کو اس سلسلے میں جو ہے وہ گارنٹی دے چکے ہیں. اب علاقے میں جو کچھ بھی ہوگا وہ ہمارے اس میں ہماری نگرانی کے تحت ہی کیا جائے گا. اس لیے اب جو شام کی طرف سے یا جو کردوں کی طرف سے جو کچھ بھی کیا جائے گا ترکی اس کا ہر صورت میں جواب دے گا. ترکی کو اس بات کا احساس ہے کہ علاقے میں دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ کھلے عام پھر رہی ہیں. ترکی اس سے پہلے بھی امریکہ کو وارن کر چکا تھا کہ آپ اس کی دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی نہ کریں, ان کی ٹریننگ نہ کریں. اور یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ واضح طور پر اس بات کو محسوس کر چکے ہیں کہ سابق صدر باراک اوباما نے ترکی کی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جو کچھ بھی معاہدے کیے تھے وہ غلط کیے تھے, اس کی پشمانی ہے. اب اس کے سلسلے میں ان کو بڑی ندامت محسوس ہو رہی ہے, لیکن اب جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ چڑیاں چھپ گئی تھے جب اب پچھتایا گیا. اور تو یہی لحاظ اب جو ہے ترکی کو ایک موقع ملا ہے, ترکی آگے بڑھنا چاہتا ہے. ترکی جو طویل عرصے سے دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کرتا چلا آیا اس کے لیے اب تقریباً سوکھا سانس لینا پڑے گا. جیسے یہ کاروائی ختم ہوگی ترکی علاقے میں جو پناہ گزین موجود ہیں تقریباً 3.5 ملین کے قریب, وہ پناہ گزینوں کے لیے وہاں علاقے میں سیف زون بنانا چاہتا ہے, محفوظ علاقہ بنانا چاہتا ہے, تاکہ ترکی پر جو برڈن ہے وہ وہاں پر اپنے برڈن کو وہاں منتقل کیا جا سکے. جی
اچھا ڈاکٹر اسناد, بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ترک شام سرحد پر محفوظ علاقے کی تشکیل کا جو ترکی نے فیصلہ کیا ہے وہ دراصل آبادی کی تبدیلی سے تعلق رکھتا ہے, اور ترک صدر رجب طیب اردوان اس علاقے میں آباد جو عیسائی ہیں, یزیدی ہیں, اور کردوں کو وہاں سے نکال کر وہاں لاکھوں کی تعداد میں سنی شامی افراد کو بسانا چاہتے ہیں. آپ کے خیال میں اصل توجہ کیسے ہوگی اس کی, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟
جب اس قسم کی جنگیں ہوتی ہیں جس میں بہت سے فریق ہیں اور وہ فریق جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی وفاداریاں بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں یا وہ ایک چھوٹے گروپ سے بڑے گروپ میں تبدیل ہو جاتے ہیں, تو پھر اس قسم کی باتیں بھی نکلتی ہیں. اس میں سب سے جیسے میں پہلے بھی کہا, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ترک کا اپنی سیکیورٹی, اپنا تحفظ اس نے کرنا ہے. وہ ایک سوورن ملک ہے, ان کے اوپر ٹیررسٹ اٹیکس بھی ہوتے رہے اور مسلسل ہوتے رہے, اس میں بے شمار جانیں بھی گئیں. اور اگر ترک یہ حکومت یہ شک کرتی ہے کہ پی کے کے جو عراقی کرد ہیں جو کئی اب دہائیوں سے ترکی کے خلاف کاروائی کرتے ہیں, ان کے تانے بانے ملے ہوئے ہیں شامی کردوں کے ساتھ, تو پھر اپنے ڈیفنس کے لیے وہ کاروائی ان کی جسٹیفائیبل ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا کہ بہتر یہ ہو کہ اگر شام کی حکومت کے ساتھ مل کر ترکی کی فوجیں اور ترکی کی حکومت تعاون کریں اور وہ مل کر دونوں ایسا ایک سیف زون بنائیں ترکی کے بارڈر کے اوپر, تو وہ سب سے بہتر حل ہوگا. اور یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ترکی کے صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہماری مخالفت کی گئی ضرورت سے زیادہ یا سینکشنز ہم پہ لگائے گئے تو پھر ہم جتنے ملینز آف جو ریفیوجیز ہیں شام کے وہ ہم یورپ کی طرف بھیج دیں گے اور وہاں پہ ایک یورپ کو مصیبت پڑ جائے گی ان کے معاشروں کو. اس لیے ہم نے تو قربانی دی ہے بقول ترک صدر کے کہ ہم نے اتنے پناہ گزیر وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں بڑے مشکل حالات میں اور ان کے اندر بے شمار جو ٹیررزم کے معاملات ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس شام کی حکومت کے ساتھ ہو سکتا ہے آگے چل کے اس قسم کی خوبصورت حال نکل آئے جس میں شامی حکومت, اب تو حکومت ہی وہ بن گئی, ان کا کنٹرول بھی تقریباً وہاں پہ ہو گیا ہے,
جی.
وہ اور ترک یہ دونوں مل کر اور روس کا بھی بہت بڑا اس میں رول ہے,
جی.
کیونکہ روس ایک پلیئر ہے اس علاقے میں اور ایران بھی, یہ مل کر کوئی سیف زون بنا لیں جس سے انسانی جانوں کا ضیاع جو ہے وہ کم ہو سکے یا بالکل
نہ بالکل نہ ہو. محسن سہیر صاحب, کرد انتظامیہ نے عالمی برادری کو خبردار کیا ہے کہ ترکی کی اس کاروائی سے علاقے میں انسانی المیہ جنم لے گا, جبکہ فرانس اور ترکی کی قیادت نے بھی وہاں گھمبیر انسانی صورتحال پیدا ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے.
تو
سوری, فرانس اور جرمنی کی قیادت نے, جی, چانسلر نے اینگلا مرکل نے, تو عالمی برادری سارے سلسلے میں کس نوعیت کی مصالحتی اور مفاہمتی کوششیں کر سکتی ہے؟
دیکھیں یہ جو معاملہ ہے بڑا پیچیدہ معاملہ ہے, جو شام کا شمال مشرقی حصہ ہے جو ترک کے ساتھ بارڈر کرتا ہے وہ ترکی کا بیک یارڈ ہے. ترکی اپنے بیک یارڈ پر کوئی بھی ایسی پیش رفت یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں دیکھنا چاہتا کوئی جو کل کو ترکی کو ڈیسٹیبلائز کر دے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح جو کردوں کے وہ اپنے تحفظات ہیں, پھر جیسے 3.5 ملین شامی مہاجرین کی بات کی گئی ان کا مستقبل کا بھی ایک معاملہ ہے, اور اسی طرح شام میں مسلسل 8 سال سے جاری قتل و غارت کری وہ بھی ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے. تو اس تمام تر صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف اس وقت جو ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز نظر آ رہی ان کو ہوئی پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس ایریے کا جو ایک پس منظر ہے اس کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے جرمنی، فرانس، روس، امریکہ سمیت جتنے بھی ممالک ہیں وہ اگر کوئی رول پلے کر سکتے تو ان کو چاہیے کوئی ایک ایسا جامع قسم کا ایک پیکج تیار کیا جائے جس میں سب کے مفادات کو بھی سیف گارڈ کیا جائے اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی انشور کیا جائے کہ اس خطے میں اب مزید قتل و غارت گری نہ ہو. جو اور کردش انتظامیہ کا یہ بات کہنا درست ہے اگرچہ کہ ان کو شامی اب فورسز جو ہیں وہ سپورٹ کے لیے ان کے ساؤتھ شمال مشرقی حصے میں آ گئیں اور ان کو سپورٹ مل رہی ہے، لیکن بہرحال ان کے مقابلے میں ترکی ایک بڑا ملک ہے، پاورفل ملک ہے، اس کے پاس بڑی فضائیہ بھی ہے، بڑی بری فوج بھی ہے اور ہر قسم کے اس کے پاس لڑنے کی صلاحیت موجود ہے. وہ ان کے ساتھ لڑنے میں ایز سچ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں نمبر ون یہ لڑائی کو ہر ممکن طریقے سے ٹالنا چاہیے اور معاملے کو اس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو بات چیت کی طرف لایا جائے اور اس مسئلے کو کے حل کو یقینی بنایا جائے.
اچھا ڈاکٹر فرقان، ہمیں جلدی سے کوئی ایک کامنٹ کریے گا. ابھی ڈاکٹر المائنہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور پھر ان سے ہم بات کریں گے. امریکہ کی حکومت نے شام میں کردوں کے خلاف ترکی کی کارروائی کے بعد انقرہ پر اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا اشارہ دیا ہے. اگر پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے اور اس کے اثرات ترکی پر کس طرح مرتب ہوں گے؟ بہت جلدی سے کوئی کامنٹ کریے گا تاکہ ہم خالد المائنہ سے باقی سوالات پوچھیں پھر.
ہاں، اس کے لازمی طور پر پچھلے دنوں کی ترکی کی اقتصادیات اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اور ترکی کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی وہ تقریباً پچھلے سال سے رکی ہوئی. وجہ یہی تھی کہ امریکہ نے ترکی پر دباؤ ڈالا ہوا تھا اور اگر ترکی نے امریکہ نے دوبارہ سے دباؤ سینکشن دینے کی شروع کی پابندیاں آئی تھی تو جو ترکی جو ڈالر ہے جس وقت جو ہے چھ لیرے کے قریب پہنچ چکا ہے، مزید اوپر چلا جائے گا. اس سے جو ترکی کی جو برآمدات ہیں اس پر لازمی طور پر منفی اثر مرتب ہوں گے اور ترکی کی جو اقتصادیات پر یہ لازمی طور پر عام لوگوں کی جو ہے ریچ پہنچنے میں مشکل ہو جائے گا، ان کو بڑی مشکلات کا
سامنا ہوگا
اس وقت. جی
جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فرقان حمید کا، ڈاکٹر فاروق حسنات اور محسن ظہیر صاحب کا. اب ہمارے ساتھ ہیں سعودی عرب سے ممتاز اور معروف اسکالر اور تجزیہ کار خالد المائنہ. سر خوش آمدید آپ کو پروگرام میں کہتے ہیں، تو السلام علیکم. بہت شکریہ جی، مجھے معلوم ہے کہ آپ آج وقت آپ کے نکالنے کا، خاص طور پر شکریہ. آج کل سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی دور کرانے کے لیے پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے، پھر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن بھی سعودی عرب پہنچ چکے ہیں. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ خلیجی علاقے میں کشیدگیاں کم کرانے میں وہ مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. آپ کیا امکانات دیکھتے ہیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان تاریخی پس منظر رکھنے والی کشیدگی میں کمی کا، کچھ کمی ہونے کا امکان ہے؟
امکان ضروری ہے کیونکہ یہ جو ٹینشن پورے مڈل ایسٹ میں، ناٹ اونلی یہ گلف ایریا میں، کافی لوگوں پر اثر ہو رہا ہے، اکانومی پر، اور جو باہر کے جو ایکٹرز ہیں وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں. تو اخبار میں آیا ہے خبروں میں کہ عمران خان کچھ کر رہے ہیں، بٹ آفیشلی نتھنگ ہیز ہیپنڈ.
اچھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری لائن جو ہے وہ ڈراپ ہوئی ہے، ابھی ہمارے پروڈیوسر انجم ہیرل گل ان کے ساتھ دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہم اپنے باقی تجزیہ کاروں کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں خدا حافظ کہہ چکے ہیں، اور ابھی تک جو بات ہم نے کی اس میں ہم نے یہی بات کی کہ اس وقت جو پاکستان اور کوششیں کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج خاص طور پر سعودی عرب گئے ہیں جو روس کے صدر ہیں ولادیمیر پوٹن، ان کا بھی وہاں پر جانا ہوا ہے، اور اس ساری صورتحال میں کیا امکانات سامنے آ سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے.
ہلو
جی 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 المائنہ صاحب آپ بات کر رہے تھے. جی
جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ابھی آفیشلی کوئی رپورٹ نہیں آیا ہے، نہ کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ، لیکن اینی تھنگ دیٹ برنگز پیپل ٹوگیدر کے اس ایریا کے ملکوں کو اسٹیٹس کو نزدیک لانے کے لیے تو کافی ریکمنڈیشن ہوگا ہر جگہ سے. لیکن انفارچونیٹلی یہ دو تین جو رپورٹس آ رہے ہیں کہ جیسے گڈ ول رپورٹس ہیو ناٹ کم ان. کافی گلف میڈیا میں اس پر اتنا فوکس نہیں ہوا عمران خان کے وزٹ پر, لیکن امید ہے کہ کچھ نہ کچھ کوئی ٹو بریج دا گیپ. دوسری بات یہ ہے ایران کی طرف سے بھی, کیونکہ کافی سسپیشن ہے نا دونوں طرف سے, تو ایران کی طرف سے بھی اگر کوئی پیس اسٹیٹمنٹ یا ہو یا کچھ جو اینی تھنگ دیٹ ول ریڈیوس کم کرے سسپیشن کو, وہ اس کو ویلکم ہوگا. ہر ملک یہاں چاہتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ پر فوکس رہے. آپ جانتے نہیں ہیں کہ جتنی جو ٹینشنز ہیں انفارچونیٹلی اقتصاد پر, سوشل ڈیولپمنٹ پر, ہر ایون آن اے پرسنل لیول یہ ٹینشن لوگوں پر ہے, اور اٹ از ناٹ گڈ فار دا ایریا.
اچھا یہ ایک اور سوال تھا میرے پاس المین صاحب کے, روس اور امریکہ دونوں سر جنگ کے حریف ہیں, لیکن دونوں کے ہی سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب روس کی طرف سے کی جانے والی مصالحت کی کوششوں کے جواب میں پازیٹو کوئی ریئیکشن دے گا, جبکہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بھی سامنے ہے, ساتھ میں ہے, تو یہ ایک بڑا پیچیدہ سا معاملہ ہے, اس کو کس طرح سے آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں گے کچھ تھوڑا سا آسان کر کے؟
جو بھی ملک آنےسٹ بروکر کے رول کھیلے گا, کا دوران کھیلے گا, دیٹ ول بی ویلکم. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایون جو پورے پاور ہیں باہر کے, ان کے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں, یہ خود چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایجنڈا کو پروموٹ کریں. انفارچونیٹلی
ڈاکٹر صاحب کی لائن پھر ڈراپ ہوئی, ہم پھر اپنے پروڈیوسر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کی لائن کو دوبارہ وہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں راؤنڈ ٹیبل کے یعنی مجلس مذاکرہ کے پہلے حصے میں ہم نے آج بات کی تھی سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی دور کرانے کے سلسلے میں پاکستان کی طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں, اور اب جبکہ اس میں روس بھی شامل ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے شام کی صورتحال کی بات کی, جہاں شمال مشرقی شام میں ترک فوجی کارروائی کے بعد صورتحال گمبھیر ہو چکی ہے, اور جسے ایک بڑے بحران کے طور آغاز کے طور پر بھی بیان کیا جا رہا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایران کے صدر حسن روحانی کے ساتھ وسیع تر امور پر مشاورت کی ہے, اور جس کا مقصد ایران, سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو دور کرنے کی ایک کوشش بھی ہے. اسی دوران روس کے لیڈر ولادیمیر پوٹن بھی اب سعودی عرب پہنچ گئے ہیں, اور تہران اور ریاض کے درمیان قیام امن کی کوششوں کی سلسلے میں ان کی بھی پیشکش سامنے آئی ہے. اور لیکن یہاں پر ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتائیں کہ ایک ایسے وقت پر جب پینٹاگون نے سعودی عرب میں 3,000 اضافی افواج
معلوم ہے کوئی کچھ
جی 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 ڈاکٹر
میرے خیال میں سر کوئی سازش ہے, کنسپریسی فار می ناٹ ٹو اسپیک اینی وے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ کوئی رول, کوئی دوران جو باہر کے ملک یا گلف
جی ہاں ڈاکٹر صاحب کا کی لائن پھر ہمارے سے ڈاکٹر صاحب کا رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا ہے, تو اب ہم ہمارے پروگرام میں چونکہ کوئی زیادہ وقت نہیں ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اگر وہ دوبارہ ہم سے بات کر لیں تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہے. ہم نے آج کے پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سارے مختلف امور کے پر بات کی ہے, اور دوسرے حصے میں پہلے حصے میں تو سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی دور کرانے کے بارے میں بات ہوئی, جہاں جس میں پاکستان اور اب روس بھی شامل ہو گیا ہے, اور ابھی خالد المائنہ جیسا کہ بتا رہے تھے کہ اصل میں بڑا معاملہ جو ہے علاقے میں اقتصادی مسائل کا بھی ہے, لوگوں کی مشکلات کا بھی ہے, معاشی مشکلات کا بھی ہے, اور ان سارے مسائل پر قابو پانے کی بھی بے حد ضرورت ہے. اس لیے تمام جو ملک جن کے وہاں پر مفادات اس خطے سے وابستہ ہیں ان کو اس بات کے لیے وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگر کسی طرف سے بھی کوئی آسان پیش رفت ہو سکتی ہے تو پھر کسی نہ کسی طور پر اس کو کرنے کی کوشش کی جائے. تو دوسرا ہمارے تجزیہ کاروں کا کہنا یہ تھا کہ معاملات اگرچہ الجھے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود, اور تاریخی نوعیت کے بھی ہیں جن کے اندر پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بھی بات کے لیے جب کوئی پیش رفت ہو, چاہے اس کا کی بنیاد کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو, لیکن اسے ایک پیش رفت کے طور پر دیکھا جانا چاہیے, اور اس کو اسی انداز میں دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ایران کے صدر حسن روحانی نے بھی اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اگر کسی بھی طور پر خطے میں معاشی اور اقتصادی صورتحال کے بہتر ہونے کی بات ہوتی ہے. جیسا کہ ڈاکٹر نقوی جو کہ تہران یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ ہیں, ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ کوشش یہی رہی کہ یمن کے اوپر فوکس رہا, ایک تو خاص طور پر جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بات ہوئی, اور دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ دو طرفہ تعلقات جو ہے اس کا تعاون اس میں کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے. ہم خالد المائنہ سے یمن کے بارے میں سوال کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے ساتھ رابطہ دو بار منقطع ہوا, ان کا بے حد ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, وہ ایک میٹنگ سے نکل کر آئے. بہت بہت شکریہ ہمارے سب, ڈاکٹر فاروق حسنات کا, محسن ظہیر صاحب کا, ڈاکٹر راشد نقوی کا, ڈاکٹر خالد المائنہ کا اور ڈاکٹر فرقان حمید کا, بہجت جیلانی کو پروگرام پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر السانتوس کے ساتھ اجازت دیجیے, آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق امریکہ اور افغان فوج کے ہاتھوں شہریوں کی ہلاکت پر غصہ بڑھتا جا رہا ہے. ایجنسی کی رپورٹ کے تلخیص کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی. افغانستان کے شہر جلال آباد کے ڈیٹ لائن سے ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی رپورٹ میں چلغوزے کے ایک باغ کا منظر بیان کیا ہے جہاں پہاڑ کے دامن میں کچھ مزدور سو رہے تھے. باغ میں دن کو کئی گھنٹے کام کرنے کے بعد وہ تھکے ماندے تھے. بعض خیموں کے اندر تھے جبکہ ان کے دوسرے ساتھی تاروں کی چھاؤں میں لیٹے ہوئے تھے. عین اسی وقت امریکہ کے فضائی حملوں نے انہیں گویا تار تار کر دیا. یہ واقعہ 19 ستمبر کو پیش آیا, چند گھنٹے پہلے ہی جس تاجر نے انہیں مزدوری پر لگایا تھا یہ سنا کہ پہاڑ کی بلندی پر ایک ڈرون طیارہ موجود تھا. اس نے افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کو اس کی اطلاع دی اور کہا کہ اس کے مزدور وہاں موجود ہیں. عہدیدار نے قہقہہ لگایا اور کہا کہ پریشان نہ ہو, وہ تم پر بم برسانے نہیں جا رہے. اس فضائی حملے میں 20 کارکن ہلاک ہو گئے جن میں ایک ہی خاندان کے 7 ارکان شامل تھے. ان کے ایک رشتہ دار محمد حسن نے برہمی کے ساتھ ہلاک شدگان کے جسمانی اعضا کے بارے میں بتایا جو اسے زمین پر بکھرے ہوئے ملے تھے. حسن کے مطابق یہ ان کی پہلی غلطی نہیں تھی, وہ اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں خالی خلی افسوس سے کیا حاصل ہونا ہے, اس کا کہنا ہے کہ لوگ اب برہم ہیں, وہ غیر ملکیوں سے اور حکومت سے بہت زیادہ ناراض ہیں. افغان جنگ اب 18ویں سال میں داخل ہو چکی ہے. امریکہ کی جانب سے بڑھتے ہوئے فضائی حملوں اور افغان فورسز کے آپریشن میں شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافے سے امریکی فوج اور اس کے افغان اتحادیوں کی کشمکش اجاگر ہوتی ہے. ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق وہ اس الجھن میں مبتلا ہیں کہ شہریوں کو محفوظ اور اپنی حمایت میں رکھتے ہوئے داعش اور طالبان دشمنوں کا کس طرح پیچھا کیا جائے. رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ سی آئی اے کی تربیت یافتہ ایک خصوصی افغان انٹیلیجنس فورس کے ہاتھوں مبینہ زیادتیوں اور ہلاکتوں کے بارے میں بھی شکایتوں میں اضافہ ہوا ہے. اس فورس کا نام یونٹ 02 ہے. ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ننگرہار میں یونٹ کے ارکان نے 4 بھائیوں کو ان کے گھر پر حملے کے دوران ہلاک کر دیا. ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے اور ان کے سروں پر گولی ماری گئی تھی. ایسوسیٹڈ پریس کے ساتھ ایک حالیہ انٹرویو میں سابق صدر حامد کرزئی نے کہا کہ اگر شہریوں کی ہلاکت بقول ان کے جاری رہتی ہے تو وہ 1 منٹ کے لیے بھی امریکی افواج کو نہیں چاہتے. اقوام متحدہ متحدہ کے مطابق جنگ میں 2009 کے بعد سے تقریباً 16,000 شہری مارے جا چکے ہیں۔ عالمی ادارے کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور افغان حکومت کی فورسز کے ہاتھوں شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ تعداد طالبان اور دوسرے باغیوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کی تعداد سے بھی بڑھ گئی ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس نے یہاں واشنگٹن کے ولسن سینٹر میں ایشیا پروگرام کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل کوگلمین سے ایک تبصرہ منسوب کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میدان جنگ میں دباؤ بڑھا دیا ہے اور امریکی افواج کے لیے جنگ کے ضوابط کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے۔ ستمبر میں جب ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ کسی ممکنہ سمجھوتے کو اپنے الفاظ میں مردہ قرار دیا تو انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے دشمن پر اتنی کاری ضرب لگا رہا ہے جو گزشتہ 10 برس میں دیکھنے میں نہیں آئی۔ تاہم اس تمام پس منظر میں ولسن سینٹر کے تجزیہ کار کوگلمین انتباہ کرتے ہیں کہ شہریوں کی بڑھتی ہوئی ہلاکتوں سے ایک ایسے وقت میں امریکہ کے خلاف افغان رائے عامہ میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے جب پہلے ہی امریکی فورسز کی مقبولیت میں کمی آنے کا خطرہ درپیش ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔